الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في أول سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلى قوله تعالى أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين. اب یہ آخری نشست ہے اس سورہ مبارکہ اس ہمارے درس کے ضمن میں، اللہ کرے کہ میں بقیہ مضامین جو ہیں ان کو اس نشست میں سمیٹ سکوں، آپ بھی دعا کریں. اس کے بعد کا جو مضمون ہے سورہ مومنون، جو ہمارے اس درس کے لیے اصل اور بیس کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں جو اگلا وصف آ رہا ہے وہ ہے اعراض عن اللغو، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ یہ گناہ اور معصیت سے کم تر درجے کی شے ہے، ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی ایک تو انسان کو دنیا کی ضرورتیں لاحق ہیں، حوائج ضروریات بھی ہیں، اس میں معاشی جدوجہد بھی ہے، یہ بھی ہے، یا تو اس میں وقت لگے، آرام بھی ایک حد تک انسان کا حق ہے، نفس کا حق ہے، وإن لنفس کالے کا حق ہے، اس میں بھی کوئی وقت فرق ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. یا پھر انسان کو جو وقت ہے وہ لگانا چاہیے اللہ کی یاد میں، دین کی خدمت میں. جو کام بھی ان دو کیٹیگریز سے باہر ہو وہ لغو ہے. بیٹھے ہیں تاش کھیل رہے ہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ. اسی طریقے سے کوئی اور کھیل تماشا ہے، آج کی دنیا میں تو تصور ہے پیس ٹائم، وقت گزاری کا مشغلہ، کوئی شغل وقت گزارنے کے لیے. لیکن اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بندہ مومن کا جو وقت یہاں بیان ہو رہا ہے، نماز کے فوراً بعد، الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے فوراً بعد، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. یہ کہ ان کے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس کے تین درجے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. پہلا درجہ تو وہ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اعراض عن اللغو، لغو سے پہلو نہیں کرنا، ادھر رخ نہ کرنا. دوسرا درجہ ہے جو سورہ فرقان میں آئے گا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ارادے کے ساتھ کوئی لغو کام کرنے کا تو سوال ہی نہیں، وہ تعمیر شدہ شخصیت جو ہے، میچور بندہ مومن، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خود ارادہ کرے. کہیں اگر چلتے ہوئے سر راہ مرو مل لغوے کہیں گزر بھی ہو جائے کسی لغو کام پر، تو وہاں ٹھہرتے نہیں، متوجہ نہیں ہوتے، دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے. یہ نہیں کہ جہاں ڈگ ڈگی بچی سنی پہنچ گئے، اب گھنٹہ بھر کھڑے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں. یہ کام بندہ مومن کا نہیں. اس سے اگلا جو ہے معاملہ، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، انسان میں ایسی کیفیت، اتنی لطیف اس کے مزاج کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ لغو بات سننا بھی گوارا نہ ہو. خود لغو کرنا، لغو کہنا، لغو گوئی، یہ تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں، سننا بھی انہیں بیزاری کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے. چنانچہ یہ اہل جنت کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، انہیں وہاں کوئی لغو بات سننی نہیں پڑے گی. گویا کہ لغو بات سننا جو ہے یہ بھی ذوق لطیف پر بہت گرا. ایک حدیث بھی بیان ہوئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. ویسے یہ مرسل حدیث کی حیثیت سے امام ترمذی نے بھی، اور اسی طرح موطا امام مالک نے، امام مالک نے بھی، حضرت علی ابن حسین، یعنی جنہیں عام طور پر امام زین العابدین کہا جاتا ہے، علی بن حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے، جو کربلا میں واحد ہی تھے کہ جو بچے تھے مردوں میں سے، ان کا نام علی، علی بن حسین بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین، ان کے بیٹے حضرت علی، اور ان کا نام زین العابدین. ان سے بھی یہ روایت مروی ہے، لیکن انہوں نے کس سے سنی ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا. گمان غالب اپنے والد سے سنا ہوگا حضرت حسین سے رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال اس حدیث کی میں نے اتنی تمہید کی ہے تاکہ آپ اس کے الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں. حضور کا قول کیا ہے؟ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. ایک انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی اس کی مانوی حقیقت نہ ہو، کوئی اس سے افادہ نہ ہو. ترک ما لا یعنی، یہ تبلیغی جماعت والوں نے اسے باقاعدہ اپنے بنیادی اصولوں میں سے ترک ما لا یعنی، اور اسی سے در حقیقت پھر تفریض اوقات ہوتی ہے. لا یعنی کاموں میں جو وقت صرف ہوتا ہے انہیں آپ ختم کریں گے تو اس وقت کو آپ دین کے لیے لگا سکیں گے. تو تفریض اوقات جو ان کے ہاں اصولوں میں سے، اپنے وقت کو فارغ کرو دین کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، تبلیغ کے لیے، تحصیل علم کے لیے، اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. خیر حکم تعلم القرآن وعلمہ، کہاں سے نکالو گے وقت؟ یہی 24 گھنٹے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے آپ کو سینسر کرنا چاہیے کہ لا یعنی کام میں کون کون سے کر رہا ہوں، ان کو تو سب سے پہلے ختم کرو. پھر یہ ہے کہ اپنی ضروریات میں سے بھی کٹوتی کرنی پڑے گی، اپنے جو لیول ہے معاش کا یا اپنی رہن سہن کی جو سطح ہے اس کو بھی کم کرنا پڑے گا. تو معاشرت کی سطح کو بھی آپ کم کریں گے تب آپ وقت نکال سکیں گے. تو یہ ہے اعراض عن اللغو. لیکن اب اس کا جو ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں یہ مضامین آتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں وہاں روشنی پڑتی ہے. اس کے مقابلے میں جو الفاظ ہیں سورہ معارج میں، یہ درمیان میں کاٹا لگا ہوا ہے. یہاں در حقیقت ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے، جیسے میں مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی کہ جو ہم مضمون آیات ہوتی ہیں ان میں تو تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے. کہیں پہلی بات جو ہے شروع میں آئی ہے، دوسری بات بعد میں آئی ہے، تو دوسرے مقام پر دوسری بات پہلے آ جائے گی، پہلی بات بعد میں آئے گی. اس کی مثالیں دے چکا ہوں، وقت نہیں. یہاں بھی دیکھیے، والذین ہم عن اللغو معرضون کا تعلق کس سے ہے؟ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمول. یہ ایمان بالآخرہ سے تعلق ہے، اس لیے کہ جب آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو زندگی کا ہر لمحہ قیمتی نظر آتا ہے. ایک حدیث ہے، مشہور ہے، اگرچہ اس کا مجھے آج حوالہ نہیں مل سکا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. میں نے جب ایم اے کا اسلامیات کا امتحان دیا تھا تو اس حدیث پر سوال تھا، اور میں نے پورا مقالہ لکھا تھا، اور مولانا منتخب الحق قاضی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے بہت پسند کیا تھا، بہت تعریف کی تھی اس کی. تو اس حدیث کو میں اس لیے جانتا ہوں کہ یہ حدیث ہے، لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے نا، یہاں کچھ بویا ہی نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں کا تو وقت ضائع کر دیا لگو کاموں کے اندر، تو وہاں کون سی فصل تمہیں ملے گی؟ لہذا یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، یہ بھی لازم ہے، اگرچہ اسے بھی کم سے کم تر کر کے چلے جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہوگا. اور یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے بقیہ وقت کو آخرت کے لیے صرف کرے، کوئی پودا لگائے جس کے پھل آخرت میں اسے مطلوب ہو. ذکر بھی کر رہا ہے تو بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک کلمہ بھی جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ بھی ایک بیج بن کر آخرت کی سرزمین میں پڑتا ہے، اور اس سے بھی پودا اور درخت جو ہے نمودار ہوگا، اور لوگ جا کر کہیں گے اتنی بڑی جنت ہمیں کہاں سے مل گئی، ہمارے اعمال کو اس درجے کے نہیں تھے. فرمایا جائے گا تمہارے سارے اعمال ہیں کہ جنہوں نے ان کی شکل اختیار کی. ایک ایک پودا لگا ہوا ہے یہاں، ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے. اس اعتبار سے آخرت پر یقین ہوگا تو دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو جائے گا. آخرت کا یقین نہیں ہے تو دنیا کو گزارنے کے لیے، اس وقت کو گزاری کے لیے مشورے تلاش کرنے پڑیں گے، کیا کریں، کوئی مطلب نہیں. تو یہ تعلق ہے، اس لیے کہ سورہ مومنون میں کہیں بھی آخرت کا ذکر نہیں اور سورہ معارج میں کہیں لغو کا ذکر نہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل آ رہے ہیں. اس لیے کہ لغو سے وہی بچے گا جس کا ایمان آخرت پر پختہ ہوگا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت اس پر جتنی آشکارا ہوگی کسی دنیا دار انسان کے سامنے، اپنی زندگی کی اور ایک ایک لمحے کی قیمت وہ کبھی بھی نہیں آ سکتی. ایک فائنائٹ زندگی میں آپ کو ان فائنائٹ زندگی کے لیے کام کرنا ہے، اس کا ہر لمحہ پوٹینشلی امر ہو جائے گا. یہی کے تو لمحات ہیں کہ جو ان فائنائٹ شکل میں وہاں ضائع ہوں گے. گویا کہ زندگی کا ہر لمحہ امر ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، مر سے امر، کل سے اٹل، الف لگتا ہے اس میں کسی مخالف مفہوم پیدا کرنے کے لیے. تو امر ہمیشہ یہ لمحہ جو ہے آج کیچ دی ٹائم بائی دی فور لا, اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لو جانے بندو, اس لیے کہ یہی لمحہ ہے جو امر ہو جائے گا, یہی آخرت میں انفائنائٹ ہو کر سامنے آئے گا. والذین ہم عن اللغو معرضون, اب آگے چلیے, والذین ہم للزکات فاعلون, اس کا تعلق ہے سورہ معارج میں جو اس سے پہلے آ گیا. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, وہ لوگ کہ جن کے مال میں حق ہے معین, سائلوں کے لیے بھی محرومین کے لیے بھی, مانگنے والے کے لیے بھی, اور جو مانگ نہیں رہا اپنی عزت نفس کو لے کر چاہے کھاتا ہے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن تم آپ جانو کہ کون محتاج ہے, کون مسکین ہے, کس کو پہنچانا ہے, کس کا حق میرے پاس تھا جو مجھے اس پستک پہنچانا ہے, اپنے پاس جو ضرورت سے فاضل ہے اسے سمجھو کہ یہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ نے میرے مال میں داخل کر کے مجھے آزمایا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ یہ سلون کا ماگا یوں سے پور کو لا, جو بھی ضرورت سے دائدہ دے ڈالو, مت ہیر پھیر کر رکھو, مت سنبھالو, یہ تو در حقیقت دوسروں کا حق تھا, یہ حق کا تصور ہے جو قرآن دیتا ہے, یہ ان کا حق ہے, پہنچاؤ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ, یہ تو سب آئے گا, یہ دینا ہے آپ کو. تو معلوم یہ ہوا کہ فعل الزکات والذین هم للزکات فاعلون, اس کا تعلق کس سے ہے, والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم. اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کی اصل کیا ہے. زکات کا لفظ جو آتا ہے اصل میں زا کاف یا, یہ اس کا مادہ ہے, یہ گویا کہ ناقص یائی ہے, اس کے کلمہ نام میں جو حرف آیا ہے وہ حرف علت ہے. یہ کیا ہے, اس کا مادہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم ہے نشو و نما دینا, پروان چڑھانا, یہ ہے اصل مفہوم, نشو و نما دینا, پروان چڑھانا. لیکن اس کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ جو نشو و نما کے راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو. بریک لگے ہوئے ہیں, کھولو گے تو گاڑی چلے گی, بریک نہیں کھول رہے ایکسلریٹر کو دبائے جا رہے ہیں گاڑی چلے گی, انجن میں لاکنگ کر کے بند ہو جائے. تو جو بھی رکاوٹ ہے انہیں دور کرو. تو یہ در حقیقت رکاوٹوں کو دور کرنا اس کا اصطلاحی مفہوم ہے. لغوی مفہوم ہے کسی شے کو نشو و نما دینا, اور دونوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. کسی شے کے نشو و نما کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرو. اب دیکھیے وہ فلاح کا مفہوم اور زیادہ نکھر کر آئے گا, لیکن اس کی ایک تمثیل پہلے سن لیجئے. عربی زبان میں باغبان یا مالی کا جو فعل ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. کوئی باغبان کوئی مالی اپنے باغ میں گیا, باغیچے میں گیا, اب کچھ پودے اس نے لگائے ہیں پھولدار, کچھ اس نے پودے لگائے ہیں پھل دینے والے پھلدار یا پھولدار, لیکن وہ دیکھتا ہے کچھ گھاس پھوس بھی اگ آئی ہے آس پاس. یہ جو گھاس اگ آئی ہے خود رو, ظاہر بات ہے زمین میں جو قوت نمو ہے وہ کھینچ رہی ہے کہ نہیں, اس کے اندر جو بھی نمو کی صلاحیت ہے زمین میں جو غذا ہے, اب اس میں وہ شریک ہو گئی ہے, وہ گھاس بھی اس میں سے حصہ لے رہی ہے. اسی طرح سورج کی یا ہوا کے اندر جو آکسیجن ہے, سورج کی جو تمازت ہے, اس میں سے بھی حصہ لے رہی ہے. اس کو وہ کھرپی ہاتھ میں لیتا ہے, سب کو نکال کر پھینک دیتا ہے تاکہ زمین کی ساری قوت نمو میرے اس مطلوب پودے کو ملے, اور ہوا کی جو ساری جو آکسیجن ہے وہ میرے اس پودے کو ملے. یہ جو عمل ہے باغبان یا مالی کا کہ وہ یہ خود رو گھاس پھوس کو جھاڑ جھکاڑ کو کاٹ کر صاف کر کے پھینک دیتا ہے, جلا دیتا ہے, یہ تزکیہ. اب آپ غور کیجئے وہی انسانی شخصیت کے دو پہلو, ایک وہ ہے ریئل سیلف, وی کین کم پاس از ریئل سیلف, وہ انا, وہ مانوی شخصیت, وہ خودی, وہ ہمارا روحانی وجود جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وہ کرن ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے, اسے تپاؤ گے نماز سے, لیکن یہ کہ اس کے تپنے کے بعد اس کے نشو و نما میں کچھ رکاوٹیں ہیں. حب دنیا, حب مال, یہ ساری محبتیں دنیا کی, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم, یہ محبتیں اولاد کی, محبت بیویوں کی, یہ محبتیں جو ہے مال کی, اور ان سب کو اگر حب دنیا کا سب سے بڑا سمبل ہے تو حب مال ہے, دنیا مال ہے. لہذا اس مال کو کھرچ کھرچ کر, مال کی محبت کو اس کھرچی ہاتھ سے لو, کھرچو اس کو نکال دو. اگر یہ نکلے گی اندر سے تو روح نشو و نما پا سکتی ہے. ممکن نہیں ہے کہ مال کی محبت دل میں رہے اور یہ روح نشو و نما پا سکتی ہے, ناممکن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر اور نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. یہ پسند ہی تو ساری مصیبت کی جڑ ہے، یہ محبت ہی تو سارا فتنہ ہے، یہی تو رکاوٹ ہے، اسی لیے تو بریک لگا رکھا ہے آپ کے نشو نما کو، روحانی نشو نما کو. لہذا جو عبادت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے مال کو خرچ کرنے کی، اس کا نام زکات ہے. اب آپ سمجھے تزکیے سے زکات تک کہاں بات پہنچی ہے. اصل مفہوم نشو نما دینا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، نشو نما دے لی اور اس کی رکاوٹوں کو جھاڑ جھکاڑ کو دور کر لیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اپنی اس روحانی وجود کی نشو نما میں جو رکاوٹ تھی حب مال کی اسے دور کر دیا، پھر اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. گویا کہ یہ دو پروگرام ہیں در حقیقت. نماز کے ذریعے سے حرارت چاہیے اس روح کے لیے، تمازت چاہیے، وہ خورشید جو ہے جس کی کرن ہے یہ روح، اس کی طرف سے تمازت پہنچ رہی ہو، وہ ذکر سے ہوگی، نماز سے ہوگی، اور اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے وہ زکات کے ذریعے سے دور ہوگی. یہ ہے زکات کی عبادت، یہ آ چکی ہے اس سے پہلے بھی، پھر دوسرے درس میں بھی، واقام الصلاۃ واعط الزکاۃ، سورہ نور میں بھی، لجان اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، زکات جب معین عبادت کی شکل بنتی ہے تو اس کے لیے لفظ ہمیشہ ایتا آتا ہے، سیل نہیں آتا. یہاں آیا ہے سیل الزکاۃ، والذین ہم للزکاۃ فاعلون. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل کاربند رہتے ہیں، ہوا وقت کوشاں رہتے ہیں، اس نجاست کو دھونے کی فکر لگی رہتی ہے. یہ صدقات واجبہ بھی ہو گئے، صدقات نافلہ بھی ہو گئے. جیسے آیت البر میں بھی وہ حدیث میں کوٹ کر چکا ہوں کہ ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ، کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنے کا مال میں سے بس حق جو ہے صرف زکات ہی ہے، زکات کے علاوہ بھی حق ہے. اس کی آخری حد تو یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب دوسروں کا ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اگرچہ جبر بھی کیا جائے گا، جبر زکات کی حد تک کیا جائے گا، لیکن یہ نہ سمجھنا زکات دے کر تم فارغ ہو گئے، بری ہو گئے. ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ، وہ مفہوم ہے جو یہاں لفظ فعل سے آیا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور اس کا ایرو دیکھیے کہاں گیا، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یہ گویا کہ قرآن مجید میں جو مضاف مضامین آئے ہیں، جو مثانی ہیں، ان کے اندر تقدیم و تاخیر کی ایک مثال جو میں نے پہلے دی تھی، دو تین مثالیں، اس میں اس کو بھی ایڈ کر لی. اب آگے آئیے، یہ بات میں سورہ تغابن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت جب آتی ہے اللہ کی، اطیع اللہ واطیع رسول، تو اطاعت سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، اقامت دین بھی اللہ کا حکم ہے، انا اقیم الدین. اسی طرح یہ تزکیہ جو ہے وہ تزکیہ مال سے شروع ہو کر، تزکیہ نفس سے شروع ہو کر، پھر یہ تزکیہ وہاں تک جائے گا، معاشرے کا تزکیہ کرو، اسے ظلم سے پاک کرو، اسے عدوان سے، جبر سے، استبداد سے، استحصال سے پاک کرو، یہ معاشرے کی تزکیہ ہو. ایک آدمی اپنے ہی انفرادی تزکیے میں لگا ہوا ہے، اس کی وہ حدیث سورۃ الاخر میں سنا چکا ہوں آپ کو، معاشرے میں ظلم ہے، کفر ہے، فسق ہے، عدوان ہے، استحصال ہے، جبر ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، عریانی ہے، اور یہ لگا ہوا ہے اپنے ہی تزکیے میں، رگڑ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اور مراقبہ، اور شغل، اور فنا، اور اتباع سنت، اور جو ہے وضع قضا بھی بالکل حضور کے برابر کر لو، اور بالکل تہبندی باندھو، شلوار بھی مت پہنو. یہ سب جو ہے یہ وہ غیر متوازن شخصیت ہے جس کے بارے میں کہ وہ حدیث میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلا فلا بستیوں کو الٹ دو. قال فقال ان فيها عبدك فلانا لم يعصك طرفك عين. جبرائیل نے عرض کیا، حضور نے فرمایا، جبرائیل نے عرض کیا کہ وہ اللہ پروردگار، اس میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے ایک پلک جھپک میں جتنی دیر بھی معصیت نے بسر نہیں کی. قال فقال اطلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمار في ساعة قط. اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر، اس بدبخت پر، پھر دوسروں پر، اس لیے کہ یہ اتنا بے غیرت تھا کہ میرے احکام توڑے جاتے رہے اور یہ اپنے لگا رہا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ لگا رہا اپنے آپ کو مانگنے میں، رگڑنے میں، صاف کرنے میں، پاک کرنے میں، اور اس کی غیرت جو ہے کبھی جوش میں نہیں آئی، اس کا چہرہ کبھی غصے سے تمتمایا بھی نہیں. اس بے غیرت کو سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب ڈالا. یہ ذرا تزکیے وغیرہ کا مفہوم جب بھی آ جائے کرے یہ اول و آخر کو دین میں کیا کیجیے تاکہ وہ پورا کانسیپٹ جو ہے ایک پوری اپنی ٹوٹیلٹی میں آپ کے سامنے آئے. اب آئیے اس کے بعد کی تین آیات, بلکہ یوں سمجھیے کہ چار آیات یہ ہیں, والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تین آیات یہ ہے. اور چوتھی آیت جو بالکل ایک جیسی ہے, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. پہلے صرف تین آیتوں کو لے لیجیے. یہ چاروں آیتوں کو تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے جو میں نے مثالیں پہلے بھی دی تھی کہ بعض آیات قرآن مجید میں دہرا کر آتی ہیں اس شان سے کہ ایک شوشے تک کا فرق نہیں. یہ اس میں کلائمیکس ہے, چار آیتیں مسلسل آ رہی ہیں. دو دو آیتوں کی تو مثالیں میں دے چکا ہوں, لیکن یہ کہ چار چار آیتیں, ایک ایک آیت کی مثالیں دے چکا ہوں بالکل انہی الفاظ کے اندر, لیکن یہ کہ چار آیتیں بعین ہی انہی الفاظ سے دہرا کر آ رہی ہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے اہم مقام یہی ہے. ان دو مقامات کے تقابلی مطالعے سے یہ حقیقت جتنی نکھر کر سامنے آتی ہے کسی اور سے نہیں آ سکتی. ان میں سے پہلی تین آیات کے بارے میں اصلی بات سمجھ لیجئے, مراد کیا ہے؟ سیکس ڈسپلن, شہوت پر قابو. قضائے شہوت صرف جائز راستے سے, ناجائز سے نہیں. خود ہی اتنی مضبوط ہو کہ اپنے جذبہ شہوت پر کنٹرول کر سکے, ضبط نفس ہو, سیکس ڈسپلن. اس کے اعتبار سے اصل میں وقت کی مجھے بڑی تنگی کا احساس ہو رہا ہے. نوٹ کیجئے, میں نے بارہا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ سیکس جتنا پوٹنٹ موٹیو ہے اس کو صحیح طور پر سمجھا ہے صرف فرائیڈ نے, اگرچہ اس کی مغالطہ اس کا جو ہے وہ یہ کہ اس نے اس کو فل قرار دے دیا, باقی تمام موٹیوز کو بھی اسی کے حوالے سے وہ اس کا تجزیہ, یہ غلط ہے. لیکن واقعہ یہ کہ بہت پوٹنٹ موٹیو ہے, بہت قوی جذبہ محرکہ ہے. میرے نزدیک یہ ہے کہ پریزرویشن آف سیلف کے لیے بھوک, اور پریزرویشن آف اسپیسیز بقائے نسل کے لیے سیکس, بالکل اکول ہے. بلکہ زندگی کے مختلف ادوار آتے ہیں, کسی دور میں انسان اپنے سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے بھوک فاقہ نہ معلوم کیا کیا برداشت کر جاتا ہے, یہ گویا کہ موسٹ امپورٹنٹ بن جاتا ہے, سب سے حاوی ہو جاتا ہے. اس کو قرآن مجید نے یہاں دو دفعہ فرمایا کہ سیکس کی نفس ہی کو بری شے نہیں ہے. عام طور پر مذہب کی دنیا میں تصور ہے کہ ہے ہی بری شے, یہ شہوت تو ہے ہی بہت ہی گھٹیا بات, ختم نہیں, بڑے متوازن لوگ کی ضرورت ہے. جائز راستے سے اپنی قضائے شہوت جو ہے وہ فینہم غیر ملومین, کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی برا کام نہیں. یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی کہ النکاح من سنتی, یہی سنت ہے. کوئی بری بات ہوتی تو حضور شادی کرتے, ایک نہیں آپ نے تو گیارہ گیارہ شادیاں کی, بیک وقت نو نو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں رہے. اگر یہ سیکس کوئی بری شے ہوتی تو حضور کی زندگی میں یہ اس طرح نظر آتی تمہاری بات, بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے جو چند چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک عورت بھی ہے, صحیح صحیح تعبیر ہے, اور اس کے اندر قتل کو جیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ لیکن اس میں کوئی ملامت نہیں, ملامت ہوگی جبکہ جائز راستے سے ہٹ کر اس کی تسکین کی جائے. اس اعتبار سے اس کے اندر ہی نفس سے ہی کوئی برائی نہیں. آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ جو کرسچن کانسیپٹ ہے اس میں حضرت حوا ہی گناہ کی بنیاد تھی. قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت حوا نے بہلایا یا پھسلایا یا مرغلایا, قرآن میں کہیں نہیں. لیکن یہ کہ بائبل میں یہی ہے کہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آیا تھا, پھر اس نے مرغلایا حضرت حوا کو, اور حضرت حوا نے مرغلایا ہے حضرت آدم, نہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں. جہاں بھی آیا تسمیاں تسمیاں آیا, دونوں سے غلطی ہوئی, دونوں سے خطا. پھر وہ ایو سے لفظ ایول بنا دیا ہے, عورت ہے ہی برائی کی کوٹ, ایول بدی اور برائی اور خباست ہی کا مجسمہ ہے عورت. یہ تصور ہے کرسچن میں, کرسچینٹی ان کے ذہنوں میں رچا بسا. حضور نے تو فرمایا اس کے برعکس کہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی ہے. سب سے بڑی دولت نیک بیوی ہے جو اس دنیا میں مل جائے, جیون ساتھی نیک ہو, وفادار ہو, وفاچار ہو, وہ اس سے بڑھ کر تو کچھ دولت ہے ہی. روکی سوکھی کھانے کو مل رہی ہو لیکن گھریلو زندگی جو ہے اگر باہمی اعتماد اور محبت اور الفت اور رافت اور رحمت کی زندگی ہے تو وہ دنیا کے اندر آپ جنت کا مزہ لیں. تو یہ سٹیٹس ہے جو کانسیپٹ جو عورت کا اٹھایا ہے قرآن میں اور حدیث میں اور حضور کے طرز عمل میں. ان نکاح من سنتی. اس میں وسعت کا معاملہ آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف منکوحہ بیوی تک اس کو نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو آگے بڑھایا ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, مل کے یمین کو اس میں شامل کیا ہے. اول تو وسعت کو اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پوٹنٹ موٹیو ہے اس کی وسعت قرآن نے اور ہمارے دین نے اس پہلو سے لی ہے. تعدد ازدواج مثنا و ثلاثہ و رباع, دو دو تین تین چار چار بیویاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ کوئی ہے ضرورت ہے. حالانکہ ظاہر بات ہے نفسیات عورت کی بھی اللہ نے بنائی ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی عورت اس کو پسند نہیں کر سکتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری بیوی بھی گھر میں آئے. لیکن کوئی اور ضرورت ہے تمدنی جو اللہ کے علم میں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, اس نے اس کی اجازت دی. پھر مل کے یمین کو بھی اس میں شامل کیا دونوں مقامات پر. والذین ہم نے فروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, روکتے ہیں, تھامتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں, ضبط کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں پر یا جو بھی ان کی مل کے یمین ہو. ملک مل کے یمین, یمین کہتے ہیں دہنا ہاتھ, دہنے ہاتھ کی ملکیت. اب اس میں جو ہے یہ بہت سا قیل و قال موجود ہے, لونڈی غلاموں کا مسئلہ. اور ہمارے ہاں منکرین حدیث اور منکرین سنت نے جب چند جو مسائل پر مورچہ لگایا ہے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے, ان میں سے ایک یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے, ایک یہ لونڈی غلام کا مسئلہ ہے. یہ چند مسائل ہیں کہ جن کو لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں. یا رفع مسیح اور نزول مسیح کا معاملہ ہے. یہ قادیانیوں میں اور منکرین حدیث کے اندر منکرین سنت میں یہ مشترک ہے. بہرحال اس معاملے میں میں اس وقت چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے چند باتیں اس وقت عرض کر سکوں گا. میری آج تک کی جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اس وقت مل کے یمین کی دنیا میں کوئی شکل موجود نہیں ہے. یہ مل کے یمین جو تھا یا تو جو نزول قرآن کے وقت معاشرے میں پہلے سے غلام چلے آ رہے تھے یا تو وہ تھے جن کو قرآن نے ریکگنائز کیا, یا پھر جو جہاد فی سبیل اللہ میں پرزنرز آف وار آئے جن کو چھوڑ دینا بھی خلاف مصلحت. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں, اس کے کیسٹ موجود ہے. اب یہ منتخب نصاب کے اس مسلسل درس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں, اجمال میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جو لوگ آتے تھے اگر انہیں چھوڑنا خلاف مصلحت ہے, یہ کفر کی قوت کا سبب بن جائیں گے, پھر واپس جائیں گے, پھر لڑیں گے, پھر آئیں گے. اور پھر یہ کہ فدیہ دے کر چھوڑنا بھی اور ویسے احسان کر کے چھوڑ دینا بھی خلاف مسئلہ, تو کیا کیا جائے بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے انہیں معاشرے میں پھیلا دیا جائے, لوگوں میں تقسیم کر دیا. اب اگر ان میں عورتیں ہیں ان کی بھی جنسی خواہش ہے تو کیوں نہ ان کی جنسی خواہش بھی پوری ہو, جس کے حوالے کی گئی ہے وہ ان کے ساتھ جنسی تعلق رکھے, جائز ہوگا یہ راستہ. اور جو اولاد ہوگی وہ آزاد ہوگی, آزاد مرد کی اولاد غلام نہیں ہوتی بلکہ اس کا برابر کا سٹیٹس ہوگا کہ جو اس کی منکوہ بیوی سے اولاد ہے اور جو اس کی باندھی یا لونڈی سے آواز ہو, وہ ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں. بلکہ جب اولاد ہو گئی تو وہ لونڈی کا ایک سٹیٹس ایک لیول ہی کا ہو جاتا تھا کہ اب یہ ام ولد کہلاتی ہے, اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا, ورنہ اس سے پہلے پہلے ان کو بیچ سکتے تھے. اسی طرح فرمایا گیا جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو خود پہنو وہ پہناؤ, اور اگر کوئی مشقت طلب کام ان سے لینا ہو تو خود بھی شریک ہو جائے گا, تاکہ انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ہمیں ڈگریڈ کیا جا رہا ہے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک دور وہ بھی آیا تھا کہ مشرق و مغرب میں غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئی. خاندان غلامہ قطب الدین ایبک, شمس الدین التتمش, بہت سے غلام ملوک کی جو حکومت, ممالک کی حکومت قائم ہوئی, مملوک فرما روا جو تھے مصر کے کون تھے غلام. تو ایک ایمینسیپیشن اسلام نے کی ہے رفتہ رفتہ اور وہ ختم ہو گیا تقریباً, اب کسی غلام کا کوئی وجود نہیں. اس وقت اگر کوئی یہ کر رہے ہیں, مجھے آج صاحب ایک بتا رہے تھے کہ کچھ جاگیردار قسم کے لوگ یا قبائلی سردار جو ہیں یہ کچھ خرید لیتے ہیں کوئی غریب لوگوں سے, انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملکی, یعنی نہیں, بالکل حرام. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں, سوائے اب جہاد فی سبیل اللہ میں جو بھی لوگ آئیں اگر ان کے لیے مصلحت نہ ہو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے, احسانن منن یا فدیتن, اگر یہ مصلحت کے خلاف ہو تو انہیں تقسیم کر دیا جائے گا, وہ غلام اور باغیاں بن جائیں. بس صورت دیگر کوئی صورت اس وقت موجود نہیں. البتہ اسے ابالش کیوں نہیں کیا گیا, آخر سود بھی تو آخر میں آ کر حرام کر دیا گیا, سن 9 ہجری میں اسے کیوں نہیں کیا گیا. اس میں جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آخری دور کی جو خبریں میں مختلف وقات میں آپ کو دیتا رہا ہوں احادیث میں آئی ہیں، خالص جہاد فی سبیل اللہ پھر ہونا ہے، پورے دنیا پر اسلام کا غلبہ پھر ہونا ہے ایک مرتبہ، اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. اس وقت کے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں نہ تو پی او ڈبلیوز کو جو قیدی ہو جنگی انہیں چھوڑنا مصلحت کے حق میں ہو، نہ انہیں کنسنٹریشن کیمپ میں رکھ کے حیوان بنا دینا، کیا فائدہ اس کا؟ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرو مارچے کے اندر، وہ مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھیں گے، بہت سے مسلمان ہی ہو جائیں گے، وہ جذب ہو جائیں گے مارچے کے اندر. اس اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ کیا ہوگا لازم، وہ تو کتاب الملاحم جو ہے، جو احادیث کے آخری ابواب ہوتے ہیں ان میں جن جنگوں کی خبریں دی گئی ہیں، جن کے نتیجے میں پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول بھی جس موقع پر ہوگا، پھر مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوگی، پھر پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ انسٹیٹیوشن پھر انووک کرنا ہوگا، اسے استعمال کرنا ہوگا، لہذا ابولش نہیں کیا گیا، یہ برقرار ہے، لیکن فی الوقت اس کی کوئی شکل نہیں. البتہ ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں، بنگلہ دیش میں ایک صاحب علم ہے مولانا طٰہٰ بن حبیب، جن کا میں کچھ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان کے والد جو ہیں وہ بہت کٹر مسلم دیگی خواجہ ناظم الدین صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان کے ساتھیوں میں سے، قرارداد مقاصد کے مصنفین میں سے، علماء دیوبند میں سے تو کم لوگ آئے تھے تحریک مسلم لیگ میں، ان میں یہ بھی تھے، ان کا پورا خاندان تھا. ان کے کچھ خطوط آئے ہیں پچھلے دنوں میرے پاس، 50-50 سوے کا خط بھی آیا ہے. ان کی کو رائے معلوم ہوئی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں مل کے یمین کی کوئی شکل ہے. میں نے ان سے ابھی سوال کیا ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتائیے، لیکن تاحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک کوئی شکل مل کے یمین کی اس وقت نہیں ہے. آج کی تاریخ تک میرا یہ آخری جو میری رائے ہے وہ یہی ہے. البتہ اوپن مائنڈ ہے، قرآن مجید میں جب بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے تو اگر کوئی شکل ہے، اگر واقعی کوئی قانونی اور صحیح فطری شکل ہے، اگر ان کی طرف سے آئی تو جس وقت بھی آ جائے گی اور میرا دل مطمئن ہوگا، میں اپنے انہی دروس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کر دوں گا، لیکن آج کی تاریخ تک میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی میرے پاس علم نہیں. آج دنیا میں مل کے یمین کی کوئی صورت نہیں ہے، صرف ازواج منکوحہ، وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو. اس کے علاوہ اگرچہ یہ مضامین اچھے نہیں ہیں، خواتین بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال دین کا معاملہ بیان کرنا پڑتا ہے. اسی میں یہ جو نکاح موقت ہے، ایک وقت معین کے لیے نکاح کر لینا، ہمارے نزدیک وہ بھی اس کے دائرے سے خارج ہے. یہ اہل تشیعوں کے ہاں ہے، جسے متا کہتے ہیں. اصلی دلیلیں تو وہ بھی بہت گاتے ہیں، کوئی شخص سفر کے لیے گیا، 3 مہینے کے لیے انگلینڈ گیا، امریکہ گیا، کیا کرے، بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، فتنے میں مبتلا، اصلی دلیلیں ہر طرح کی موجود ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ شریعت اسلامی کی روح سے اور اہل سنت کا اجماع ہے، نکاح موقت جائز نہیں ہے، وہ ناجائز صورت ہے. وہ بھی فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو بھی اس میں آگے تجاوز کرے گا، اس سے زائد چاہے گا، کسی اور راستے سے اپنی قضاء شہوت کرے گا، وہ عادون میں سے ہیں، وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہیں، اس فتنے کا اطلاق اس پر بھی ہوگا. اسی طرح ایک آخری شکل ہوتی ہے استمناء بالید، شہوت کا زور ہے کسی نوجوان پر اور وہ کسی غلط رخ پر بھی نہیں جانا چاہتا، تو اپنے ہاتھ سے اپنے اس مادہ منویہ کو خارج کر لینا، ہمارے ہاں اس پر بھی اجماع ہے کہ یہ بھی حرام ہے. البتہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ فرق رہے گا، اس کی حرمت اس درجے کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ زنا ہو یا کوئی اور ہو، کسی اور کو اس نے ملوث کیا گیا ہو، اس کے اثرات جو ہے متعدی ہوتے ہیں معاشرے پر، جبکہ یہ فعل ایسا ہے کہ جو صرف اس شخص پر ہی اس کے اثرات رہیں گے، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن یہ کہ جس پر تقریباً اجماع ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو اس سے زائد کے طالب ہوں گے، اس سے آگے بڑھیں گے، وہ حد سے بڑھ جانے والے. اب آئیے آگے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، یہ آیت بھی ان میں سے ہے جو دونوں جگہ پر بالکل ایک سوتے کے فرق کے ساتھ آئی. البتہ سورہ معارج میں ایک مضمون اضافی آیا ہے جس کے بالمقابل کوئی مضمون سورہ مومنون کی آیات میں نہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر، گواہیوں پر قائم ہیں. یہ اس وجہ سے پہلے سمجھ لیجئے کہ شہادت بھی اصل میں امانت ہے، لہذا امانت ہی کے تحت آپ نے کوئی وقوع دیکھا ہے، اب یہ جو آپ کے پاس آپ کا جو پسندید جو معاملہ ہے یہ ایک امانت ہے، جہاں ضرورت ہو اسے پیش کیجیے، حاضر کیجیے، یہ بھی امانت ہے. لہذا شہادت کے لیے عندکم من اللہ جو آیا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے چھپا لی گواہی جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف سے. تو یہ شہادت اللہ کی طرف سے اس کے پاس ایک امانت ہے، اس کو امانت کو بر وقت بر محل بر موقع اور جو حق ہے اس کے مطابق ادا کرنا، یہ گویا کہ ادائے امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کی جائے گی اگر شہادت کو چھپا لیا جائے گا. گویا کہ یہ تین چیزیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دو چیزوں میں یہ کور ہو گئی، تیسری چیز گویا کہ اس کے ایک اہم نتیجے کو مزید واضح کر دیا. اب ان کے بارے میں میں چند باتیں اس وقت جو اجتماعی طور پر کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ تین انسانی شخصیت کے وہ پہلو ہیں، یعنی امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت کا حق ادا کرنا، ایفائے عہد، عہد پورا کرنا، وعدہ پورا کرنا، اور تیسرے شہادت ادا کر دینا. یہ در حقیقت انسانی شخصیت کی تعمیر کا اصل ٹیسٹ ہے. میں اگر ایک اور اعتبار سے تفصیل بیان کروں تو دیکھیے، ایک معاملہ ہوتا ہے حقوق اللہ کا، ایک معاملہ حقوق العباد کا. حقوق اللہ میں زیادہ تر عبادات ہیں اور حقوق العباد میں معاملات ہیں. درمیان میں ایک اور لے لیجئے، حق النفس، اپنے ذات کا بھی ایک حق ہے. اب وہ نہ عبادات میں آئے گا نہ معاملات میں آئے گا، وہ تو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. تعمیر ذات آپ کی، اپنے نفس کا آپ پر حق ہے کہ اسے وہ پروان چڑھاؤ، اگرچہ وہ ایک امانت بھی ہے کہ یہ روحانی وجود تمہارا اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس اسے پروان چڑھاؤ. لیکن سمجھنے کے لیے تین حصوں میں سمجھیے. تو حقوق اللہ میں جو اصل جوہر ہے تعلق مع اللہ، اس کے لیے ستون ہے نماز. حقوق العباد میں جو تعلق ہے مال عباد، بندوں کے ساتھ تعلق، اس کے یہ تین معاملات ہیں، ایفائیات، امانت اور شہادت کی ادائیگی. حقوق اللہ سے بات شروع ہوئی ہے، حقوق اللہ پر ختم ہو رہی ہے، حقوق العباد پر ختم ہو رہی ہے. اضافی طور پر نماز کا ذکر بعد میں پھر کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں درمیان میں حق النفس بھی ہے. اب زکات اصل میں اس سے دو روح ہے، زکات حق النفس بھی ہے کہ آپ کے نفس کا تزکیہ اسی سے ہوگا، لیکن یہ عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، یہ دو جگہ پر آ جائے گی. اسی طریقے سے عہد کا معاملہ ہے، عہد آپ کا اپنے نفس کا بھی حق ہے. آپ کبھی اپنی جگہ عہد کرتے، کسی دوسرے سے معاہدہ نہیں کرتے. آپ عہد کرتے آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، یہ آپ نے اپنے آپ سے عہد کیا، یہ حق نفس ہے کہ آپ اس کی پیروی، آپ اس کو پورا کیجیے. نہیں کریں گے آپ کی وہ شخصیت کمزور پڑ جائے گی، مطمئن ہو جائے گی، خود اعتمادی نہیں رہے گی. یعنی آپ کا ارادہ جو ہے، قوت ارادی، وہ مطمئن نہیں، آپ نے پھر خود اعتمادی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس پر کاربن نہیں رہے، تو دوسرا کریں گے تو کہاں سے کاربن رہ جائیں گے؟ اسی طریقے سے سیکس کا معاملہ ہے، سیکس کا معاملہ بھی یہ حق النفس بھی ہے، اس کی پوری محافظت اور معاشرتی اصلاح جو ہے، یہ عبادات کا معاملہ، یہ جو ہے معاملات کا معاملہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر اگر یہ سیکس ڈسپلن موجود نہ رہے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ سناخ بن کر رہتا، جو فیملی لائف ہے اس کا استحکام ختم ہو کر رہتا. تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو باہم ملی جلی بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل ٹیسٹ جو ہے، بلکہ ایک بزرگ سے سنی تھی ایک روایت، ایک حدیث یہ بھی ہے، جیسے الدین والنصیحہ، ایک حدیث ہے، دین تو نام ہے نصیحت کا، خیر خائی کا، وفاداری کا. اسی طرح انہوں نے سنایا تھا، آج مجھے نہیں مل سکی یہ حدیث، میں نے تلاش کیا، حوالے کی کوشش کی، لیکن ایک عالم سے جن سے میں نے سنی تھی، الدین والمعاملہ، دین تو معاملے کا نام ہے، جو معاملے کا کھڑا ہے اس کا دین ہے، جس کو معاملے کا کھڑا نہیں ہے وہ کتنے ہی حج کیے پھرتا ہو اور کتنے ہی عمرے جو ہے امبار دیے پھرتا عمروں کے، معاملے کا کھڑا نہیں ہے تو بے دین ہے، کوئی دین نہیں. یہ معاملہ وہ ہے جو ہمارے سورۃ العصر کے درس میں بھی وہ حدیث آئی ہے، کتاب کے میں بھی موجود ہے، حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مروی ہے، اور یہ امام بیہقی لاہے شعب الایمان، ان کی بڑی مارکت ودارہ کتاب ہے. لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. راوی حضرت انس ہیں، جو 9 برس تک حضور کے خادم خاص رہے، ذاتی خادم. وہ کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک، قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو ہمیں، اور اس میں یہ الفاظ نہ فرمائے ہو کہ لوگوں سن لو، جس شخص میں امانت کی حفاظت کا اب مادہ نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. اس لیے کہ دیکھیے عہد جو ہے اس کے چار رتبے ہیں. میں نے عرض کیا تھا اپنی ذات سے عرض یہ کام اب میں نہیں کروں گا، خود اپنے آپ سے معاہدہ کر رہے ہیں. آپ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں جب اس شے کا ارتکاب کرتے ہیں، آپ اپنی قوت ارادی کو کمزور کرتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو پختگی کی طرف بڑھنے سے روک رہے ہیں. پھر ایک عام وعدے ہوتے ہیں جو وعدوں کی پابندی نہیں کرتے. واقعہ یہ ہے کہ سورہ بر آیت البر میں بھی آیا تھا وہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو معاہدہ ہو جائے اس کی پابندی کی جائے. اسی طرح جماعتی وعدہ ہوتا ہے، آپ ڈسپلن میں آتے ہیں جماعت میں بیعت بھی کرتے ہیں، اس میں کبھی دیکھی کرنا یہ عہد کی خلاف ورزی. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی یہ بیعت کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا. جس سے آپ نے بیعت کی اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جس سے آپ نے وعدہ کیا وعدہ خلافی کی اس کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑا تمہارا. اسی طرح جس سے بیعت کی پھر بیعت کی خلاف ورزی کی ہے اس کا کچھ نہیں بگڑا، بگڑے گا تمہارا. اور اس کو سب سے اوپر لے جائیے تو کل دین جو ہے وہ ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد ویاک نستعین، یہ معاہدہ ہی تو ہے. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، یہ پوری زندگی کا عہد ہے. جو اگر ایک شخص کے ساتھ وقت طے کر کے اس کی پابندی نہیں کر سکتا، جو ایک جماعتی نظم کا حلف اٹھا کر اس کی پابندی نہیں کر سکتا، کیا وہ پوری زندگی کا یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس نے کیا اس کو پورا کر لے گا؟ جو ایک پیسے میں امانت دار نہیں ہے وہ کروڑ کے اندر امانت دار ثابت ہو جائے گا، کیسے ممکن؟ تو معلوم ہوا کہ جیسے دین کے دوسرے حقائق ہیں ابتدا سے انتہا تک بات جاتی ہے، اور اس دین کی حقیقت کو کسی ایک لفظ سے تعبیر کر لیجیے. آپ جیسے کہ گھنٹہ گھر فیصلہ آباد کا جو ہے اس میں جانے کے کسی دروازے سے داخل ہو جائیے، کسی بازار سے وہ پہنچ جائیے، تو دین کی حقیقت کو مختلف الفاظ مختلف اصطلاحات سے آپ تعبیر کر سکتے. الدین والنصیحہ، الدین والمعاملہ، آپ کہہ سکتے دین نام ہی عہد کا ہے. اس لیے فرمایا ولا دین علم اللہ احد لہ، جس میں ایفائے عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. اسی طرح شہادت ہے، ایک شہادت انفرادی ہے، شہیدنا بلا شہیدنا، ایک گواہی ہم دے کر آئے ہیں ابتدا میں عہد الف میں الف تو رب کم قالو بلا شہیدنا، ہم خود گواہ. یہ ہماری ذاتی گواہی کا ٹیسٹ ہے جو ہم زندگی میں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے اجتماعی شہادت علی الناس، یہ امت کا فریضہ ہے، فرض منصبی ہے. اگر امت اس میں کوتاہی برت رہی ہے تو گویا کہ وہ شہادت کے اندر کوتاہی کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس آیت میں سورہ بقرہ میں امت کا فرض منصبی بیان ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس سے چند آیتیں پہلے ہی تو یہ سولہواں رکوع جو ہے آخری حصہ ہے پہلے پارے کا، پارہ الف لام میم کا، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سب سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اس گواہی کو چھپا لیا جو اس کے پاس تھی اللہ کی طرف. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.